واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أعذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين سلسلہ چل رہا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے شائع کردہ مبینہ گفتگو سے ابھی اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور اس وقت کے لیے آج کے خطبے کے لیے بھی میں نے اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے چند اعتراضات کو سنا ہے اور انہیں کا آج کے خطبے میں جواب دوں گا. ایک اعتراض حکومت پاکستان کو احمدیت پر یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک عجیب و غریب دعویٰ یہ ہے کہ ان کا روحانی قد و قامت دیگر انبیاء سے کہیں بلند ہے. اس قسم کے دعووں کی مثالیں دینے کے لیے ہم مرزا صاحب کی تحریروں میں سے بعض اقتباسات پیش کرتے ہیں. یعنی حکومت پاکستان خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا. یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے. اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا, اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھا سکتا. حقیقت الوحی صفحہ 153. फिर एक और इकतबास सतीमा हकीकतुल वही का देते हुए सफा 84 पर दर्ज है, हुकूमत पाकिस्तान इस इकतबास को भी एतराज का निशाना बनाती है। ये दुनिया में कोई नबी नहीं गुजरा जिसका नाम मुझे नहीं दिया गया, तो जैसा कि इब्राहिम अहमदिया में खुदा ने फरमाया है कि मैं आदम हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहिम हूँ, मैं इसहाक हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं इस्माइल हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, यानी जरूरी तौर पर जैसा कि खुदा ने इस किताब में ये सब नाम मुझे दिए और मेरी निस्बत जरीउल्लाह की गुलमिल अंबिया फरमाया, यानी खुदा का रसूल सब नबियों के पैरों में, तो जरूर है कि हर नबी की शान मुझ में पाई जाए। इस एक एतराज के अलावा एक दूसरा एतराज ये उठाया गया है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बानी सिलसिला आलिया अहमदिया ने अपनी वही को दीगर अंबिया की वही की तरह की वही करार दिया। दरअसल ये दोनों एतराजात एक ही नौ के हैं। अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ज़ुमरे अंबिया में शामिल हैं तो ज़ुमरे अंबिया के मुतालिक कुरान करीम से हमें दो किस्म की आयात मिलती हैं। बाद आयात में तो तमाम अंबिया के बराबर होने का जिक्र है, ला तालुआमन कुल्लु नामुना बिल्लाहे व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि, कि हम रसूलों के दरमियान किसी किस्म का फर्क नहीं करते। ये दावा हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों की तरफ महसूस फरमाया गया, और दूसरी जगह फरमाया दिल को रोसो लो बदल ना बाबा मौला, यही वो रसूल हैं जिनमें से बाद को हमने बाबुल बरतनीत दी। अगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ज़ुमरा अंबिया में शामिल हैं, इन दोनों आयात में इन दोनों एतराजात का जवाब मौजूद है। वही के लिहाज से रसूलों के दरमियान कोई फर्क नहीं किया जा सकता, और हर रसूल को वही पाक वही खुदा की तरफ से उतरती है, हर रसूल की तरफ जो उससे पहले रसूलों की तरफ उतरी थी या आइंदा रसूलों की तरफ उतरनी थी, और खुदा के पाक कलाम में उसकी शान, उसकी शौकत, उसकी सेहत, उसकी सच्चाई के एतबार से कोई फर्क नहीं होता। जहां तक मराजिब का ताल्लुक है, ये भी अल्लाह का काम है, जिसको चाहे बुलंद मरतबा का फरमाए, जिसको चाहे कमतर मरतबा का फरमाए, और अंबिया को दूसरे अंबिया पर फजीलत दी गई है। अब देखना सिर्फ ये है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो दावा था, उस दावे के एतबार से आपको ये दावा भी देता है कि नहीं कि आपको गुज़श्ता बाद अंबिया पर फजीलत है। जहां तक आपके दावे का ताल्लुक है, आपने मसीह होने का दावा फरमाया और महदी होने का दावा फरमाया, और महदी और मसीह के मुतल्लिक उम्मत के गुज़श्ता बुजुर्गों ने, औलिया ने, मुजद्दिदीन वक्त ने बड़े खुले लफ्जों में इस बात का ऐलान फरमाया कि उसका मुकाम उम्मत में से किसी आम इंसान का सा मुकाम नहीं होगा, बल्कि बादलों ने खास तौर पर वादे तौर पर यह लिखा कि वो गुज़श्ता बाद अंबिया से भी अफ़ज़ल होगा। लेकिन इमाम महदी और मसीह का जिक्र अगर छोड़ भी दें तो ऐसी भी उम्मत में बुजुर्ग पैदा हुए जो ना इमाम महदी होने के दावेदार थे ना मसीह होने के दावेदार थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही दावे खुद अपनी जात के मुतल्लिक किए, बल्कि इससे भी बढ़कर। चुनांचे जहां तक वही का ताल्लुक है, उम्मत मोहम्मदिया में वही का जिक्र भी उसी तरह मिलता है जिस तरह
طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے میں ملتا ہے.
اور جہاں تک گزشتہ لوگوں پر فضیلت کا اور باقی بنی نوع انسان پر فضیلت کا تعلق ہے, یہ دعوی بھی امت محمدیہ میں ایک سے زائد جگہ نظر آتے ہیں. وہی کے لحاظ سے میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت محی الدین ابن عربی نہ صرف وہی کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے معراج ہوا اور اس میں مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی, قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب
کہتے ہیں کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر اور اس پر جو دیا گیا موسیٰ عیسیٰ اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے. ہم نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان ان میں سے اور ہم خدا کے لیے کام پر مددگار ہیں. پھر فرماتے ہیں پس اس آیت میں اس نے مجھے تمام نشان دیے اور میرے لیے روحانی امر کو قریب کر دیا اور اس نے اس آیت کو میرے لیے ہر علم کی کنجی بنایا, بس میں نے جان لیا کہ میں ان تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت خواجہ میر درد دہلی نے بھی اپنی کتاب علم الکتاب میں تحدیث نعمت کے عنوان کے تحت اپنے الہامات کا ذکر کیا ہے جو اپنے مرتبے میں پہلے الہامات کی شان رکھتے ہیں, کیونکہ قرآن کریم کی آیات ہی کی شکل میں آپ کو بھی الہامات ہوئے. چنانچہ ایک الہام یہ درج ہے, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاتَّبِعْ مَا أُمِرْتَ. پھر فرماتے ہیں ایک اور الہام ہوا, أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ فِي زَمَانٍ يُحْكِمُ اللَّهُ بِآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ. پھر الہام ہوا, ان تعذب ہوں فإنہم عباد و ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. جہاں تک حضرت مسیح پر فضیلت کا ذکر ہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حکمت بھی خود بیان فرمائی اور وہ حکمت اس نوع کی ہے کہ آج بھی کوئی باشعور انسان جو اسلام پر ایمان رکھتا ہے اور حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر ایمان رکھتا ہو, اس حکمت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, ایمان کو برائے بغیر اعتراض نہیں کر سکتا. جو دلیل آپ نے قائم فرمائی وہ یہ ہے, اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جبکہ مجھ کو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے ایک خدمت سپرد کی گئی ہے, اس وجہ سے کہ ہمارا آقا اور مخدوم تمام دنیا کے لیے آیا تھا, تو اس عظیم الشان خدمت کے لحاظ سے مجھے وہ طاقتیں اور قوتیں بھی دی ہیں جو اس بوجھ کے اٹھانے کے لیے ضروری تھیں, اور وہ معارف اور نشان بھی دیے گئے ہیں جن کا دیا جانا اتمام حجت کے لیے مناسب وقت تھا, مگر ضروری نہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ معارف اور نشان دیے جاتے, کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت نہ تھی. اس لیے حضرت عیسیٰ کی سرشت کو وہ قوتیں اور طاقتیں عطا دی گئیں جو یہودیوں کے تھوڑے سے فرقے کی اصلاح کے لیے ضروری تھی, اور ہم قرآن شریف کے وارث ہیں جس کی تعلیم جامع تمام کمالات ہے اور تمام دنیا کے لیے ہے, مگر حضرت عیسیٰ صرف توریت کے وارث تھے جس کی تعلیم ناقص اور مختصر قوم تھی. اس وجہ سے انجیل میں ان کو وہ باتیں تاکید کے ساتھ بیان کرنی پڑی جو توریت میں مخفی اور مستور تھی, لیکن قرآن شریف سے
हम कोई अमल जाय बयान नहीं कर सकते क्योंकि इसकी तालीम अतम और अकमल है और तौरात की तरह किसी इंजील की मोहताज नहीं है। जहां तक दीगर बुजुर्गों के दावे का ताल्लुक है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और ये इक्तिबास मैं अश-शेख दाऊद बिन महमूद अल कैसरी खुसूस की शरह उसूलुल हिकम से ले रहा हूं। उसके मुकदमे में आप देखते हैं हजरत अली की तरफ मंसूब करते हुए कि आपने फरमाया, अना नुक्ता तो बाय बिस्मिल्लाह, अना जंबुल्लाह लगी फरक की है, वह अनल कलम व अनल लौह व अनल लौहुल मासूद व अनल अक्षो व अनल कुर्सी व अनल समावात सब वल अर्दू। मुकदमा सफा 32-17 कि हजरत अली ने दावा फरमाया कि मैं बिस्मिल्लाह की बात का नुकता हूँ, मैं खुदा का वो पहलू हूँ जिसके मुतल्लिक तुमने कोताही से काम लिया, मैं कलम हूँ, मैं लोहे माफूज हूँ, मैं अर्श हूँ, मैं कुर्सी हूँ, मैं सातों आसमान और ज़मीनें हूँ। एक शिया इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक जो अहले तशय्यो के छठे इमाम हैं और हजरत इमाम अबू हनीफा के शागिर्द भी थे, आप इमाम महदी की तरफ मंसूब करके ये बात बयान फरमाते हैं बतौर पेशगोई के। फरमाते हैं कि जब इमाम महदी आएगा तो वो ये दावी करेगा, या माशर अल खलायक अला व मन अरादा यंजुर अला इब्राहीम व इस्माईल फहा अना ज़ा इब्राहीम व इस्माईल व मन अरादा यंजुर अला मूसा व यूशा फहा अना ज़ा मूसा व यूशा अला व मन अरादा यंजुर अला ईसा व शमूना फहा अना ज़ा ईसा व शमूना अला व मन अरादा यंजुर अला मुहम्मद व अमीर अल मोमिनीन
हुसैन अना तमाम लोगों सुन लो, जो इब्राहिम और इस्माईल को देखना चाहे तो याद रखिए कि वो इब्राहिम और इस्माईल मैं हूँ। ये पेशगोई है शीरों के छठे इमाम और उन्नत मोहम्मदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक की। इमाम महदी ये आकर बयान करेगा, ऐ तमाम लोगों सुन लो, जो इब्राहिम और इस्माईल को देखना चाहे याद रखे कि वो इब्राहिम और इस्माईल मैं, और जो मूसा और यूशा को देखना चाहे वो मूसा और यूशा मैं, और जो ईसा और शमून को देखना चाहे वो ईसा और शमून मैं, और जो मोहम्मद और अमीर मोमिनीन को देखना चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीर मोमिनीन मैं, और जो हसन और हुसैन को देखना चाहे वो हसन और हुसैन मैं, और जो नस्ल हुसैन में होने वाले अइमा को देखना चाहे तो वह अइमा मैं। बस पूरे पाकिस्तान में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लिए इक्तबासात पेश करके अहमदियत की तारीद में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील के तौर पर एक अजीम दलील पेश की। मुझे इमाम महदी के अगर यही मुकाम थे और ये मुकद्दर था और गुज़श्ता बुज़ुर्गों ने पेशगोई में ये संभाल रखा था तो सच्चे इमाम के लिए जरूरी था कि अगर वो इमामत का दावा तो करता और ये दावा ना करता तो वजूदा साबित होता ना कि सच्चा रसूल के बगैर ये अइमा झूठे जिन्होंने ये दोनों बातों में से एक मिनट क्या करनी पड़ेगी। حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا اقرار کرنا پڑے گا, جس طرح حضرت امام صاحب سے ثابت کی گئی تھی اور جنوبی کا اقرار کرنا پڑے گا. اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوسرا قرار کرتے ہیں تعالی کے نتیجے میں, تو پھر حضرت امام حسین کی سچائی اور جنوبی کا بھی انکار کرنا پڑے گا. لیکن یہ سلسلہ راوی کا ختم نہیں ہوتا. امام خمینی صاحب جو اس وقت شیعہ امام ہیں یا نائب امام کا مرتبہ رکھتے ہیں, وہ تو جہاں تک کہتے ہیں شیعہ ائمہ کے متعلق, امام مہدی کے متعلق نہیں, عام شیعہ ائمہ کے متعلق, بے شک ہمارے مذہب کی لازمی باتوں میں سے یہ ہے, لازمی باتوں میں سے کہ ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے, نہ کوئی نبی مرسل. ائمہ کے مقام تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے, نہ کوئی نبی مرسل. آگے ولایت الفقیہ کا حوالہ ہے, ولایت الفقیہ بالحکومت الاسلامیہ صفحہ 35. حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی نے بھی تو نہ مسیح کا دعویٰ کیا نہ مادی کا دعویٰ کیا, لیکن امت محمدیہ کے بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے وہ بلند مقامات عطا فرمائے ہیں جو اتنے عظیم شان ہیں کہ آج کل کا عرفان سے عاری ظاہر پرست مولوی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق شیخ نور الدین صاحب ابو الحسن علی بن یوسف بن اپنی کتاب اپنی تعلیف بحرۃ الاسرار کے صفحہ 21 میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر صاحب نے فرمایا, الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ الکل. کہ فرمایا, لا تقیسونی لأحد ولا تقیسو علی احد. یہ انسانوں کے بھی مشائق ہوتے ہیں اور جنوں کے بھی مشائق ہوتے ہیں اور ملائکہ کے بھی مشائق ہوتے ہیں اور میں ان تمام کا شیخ ہوں. مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو. اسی طرح نواب محمد صدیق الزدی حسن خان صاحب ابن سیرین کا یہ قول اپنی کتاب حجج الکرام کرامہ صفحہ 386 میں درج کرتے ہیں. قال ابو ابی شیبتا فی باب المہدی عن محمد بن سیرین قال یکون هذه الامۃ خلیفۃ یکون هذه الامۃ یکون فی ہوگا یکون فی هذه الامۃ خلیفۃ خیر من ابی بکر و عمر بلا خیر منهما قال قد قال يفضل على بعض الانبياء وفي لفظ لا يفضل عليه الا ابو بكر وعمر سيوتي مستے هذا اسلام صحیح. کہتے ہیں کہ اس امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا, محمد بن سیرین لکھتے ہیں, اس امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو ابو بکر اور عمر سے بھی بہتر ہوگا. ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ان دونوں سے بہتر ہوگا, انہوں نے جواب دیا کہ ہاں قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا. سر روایت کے الفاظ ہیں, اس خلیفہ سے ابو بکر اور عمر افضل نہیں ہوں گے. امام سیوطی نے اس قول کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جن کا نام بڑے احترام کے ساتھ اسی کتابچے میں درج ہے جو نواب کے خلاف شائع کیا گیا ہے, اور ان کو ایک سند قرار دیا گیا ہے اور ایک عظیم شان فلسفی قرار دیا گیا ہے جو امت کی مسائلے کو خوب سمجھتا ہے. آپ فرماتے ہیں, حق له ان ينعكس فی انوار ينعكس فیہ انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و یلزم العامۃ انہ اذا نزل فی الارض کانا واحد من الامت کلا بل هو الشر للاسم الجامع المحمدی والنسبت منتصفت منه والشیطان بینه وبین احد من الامت الخیر الکثیر 236-237 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی یہ پیشگوئی فرماتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امام آنے والے مسیح موت کے مقام کا، یعنی مسیح موت اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار منعقص ہوں۔ عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مسیح موت نازل ہوگا تو وہ امتی فرد ہوگا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس میں جامع محمدی کی شرح اور آپ کا سچا عکس ہوگا، ٹرو کاپی۔ بس کہاں وہ اور کہاں محض امتی؟ حضرت امام عبدالرزاق کاشانی شرح کاشانی علی خصوص الحکم میں فرماتے ہیں، مہدی آخر الزمان شریع احکام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو، المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان فإنه یکون فی احکام الشریعت تابع لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی المعارف والعلوم والحقیقت تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین له کلو ولان ناقب ما ذکرنا ہو لأن باطنہ باطنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر و قاشن جیسے یعنی مہدی آخر الزمان شرعی احکام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا، لیکن معارف علوم اور حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہوں، کیونکہ اس کا باطن محمد علیہ السلام کا باطن ہوگا۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، تارت الاخرى بانا تشتبط بحقیقت رجل من آلہ والمتوسلین الیکما وقع بیننا صلی اللہ علیہ وسلم بالنسبت الى ظہور المہدی۔ یعنی ظہور حقیقی کی ایک قسم یہ ہے کہ کبھی ایک شخص کی حقیقت میں اس کی آل یا اس کے متوسلین کو متوسلین داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی سے تعلق میں اس طرح کی ظہور حقیقت وقوع پذیر ہوگی۔ ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز طرح کیا ہے، تو جہاں تک امت محمدیہ کے مسلمہ بزرگوں، صاحب کشف و الہام بزرگوں، ایسے بزرگوں کا تعلق ہے جو اپنے وقت کے افتاب تھے، جو اپنے وقت کے مجددین تھے، جن کو امت میں ایسے عظیم مراتب عطا ہوئے جو ان کی شان کا تو کیا سوال، ان کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی آج آپ کو علماء نظر نہیں آئے۔ یہ تمام اقوال ان کے، بس اب دو ہی باتیں ہیں فیصلے کے لیے، یا تو اسی چھری سے ان کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت کرو، یا تو اسی موت سے ان پر بھی کفر کے فتوے لگاؤ، جس طرح تم نے حضرت مسیح علیہ السلام پر فتوے لگائے۔ اگر انصاف اور تقویٰ تم میں ہے تو وہی باتیں جو پہلے کہہ گئے تم پر بھی اچھ بچھ رہا، اور صرف یہی نہیں، تم نے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انذار کے نتیجے میں آپ کے تمام ماننے والوں کی گردن زلزلہ کرا دے دیا، تم نے تو یہ فیصلہ دیا کہ جائز ہے کہ ان کے گھر لوٹے جائیں، ان کے اموال کو آگے لگائے جائیں، ان کے دوستے دبا کر دیے جائیں، ان کے دین بچوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے قتل کیا جائے، اور اگر بیوی بچے پہلے زندہ رہے ہیں تو ان کے والدین کو ان کے سامنے قتل کیا جائے، یہ سب جائز ہے کیونکہ اس ان کے ایمان کی عدالت ہے، کیونکہ پہلے ائمہ کے ماننے والوں سے بھی وہی شروع کرو۔ مگر نہیں، تمہیں ضرورت نہیں، تم تقویٰ سے آ رہی، میں محض زبان درازی کا تمہیں اختیار ہے، اس سے آگے تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. سیدھی معمولی بات یہ ہے کہ امام مہدی کے متعلق یہ مسلمہ عقیدہ ہے ان بزرگوں کا، کیونکہ میں نام نہیں ہے، اس کا یہ مقام ہوگا، وہ یہ باتیں کرے گا. بس ایک امام مہدی کے دعوے دار کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سچائی کی پہچان ہے نہ کہ اس کی جھوٹ کی پہچان. اگر وہ دعویٰ کرتا اور کہتا میں یہ نہیں ہوں تو تم اٹھتے اور تم ہی اس کو قبول کرتے. اگر تم یہ دعوے نہیں کرتے تو تم لازمن جھوٹے ہو، کیونکہ اس سے پہلے ائمہ کے تمہارے مطلب یہ بھی سنوا گئے. ایک اور اعتراض، بلکہ ایک مجموعہ اعتراض آپ کو یہ کیا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، مرزا غلام احمد نے ابتدا میں نبوت کے دعویٰ کی حقیقی خواہش کا واضح طور پر اظہار نہیں کیا. انہوں نے آغاز خط میں نبوت کے بارے میں ذہنی انتشار پیدا کرنے سے کیا، بتدریج لیکن تیزی سے اپنی منزل مقصود تک بڑھتے چلے گئے، بڑے تذب سے اور کئی متصادم اظہارات کے بعد انہوں نے پھر آخر میں انہوں نے بتا رکھا ہے، تیزی سے بڑھتے چلے گئے مگر بڑے تذب سے اور کئی متصادم اظہار کے بعد اظہارات کے بعد انہوں نے پھر آخر میں انہوں نے بتا رکھا ہے. پھر ایک اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اپنی جوانی کے زمانے میں مرزا صاحب سرا اور اعصابی دوروں کی بیماریوں میں مبتلا ہے. سرا یعنی کو کہتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہسٹیریا کے حملوں کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے. انہیں ذیابیطس کا مرض بھی تھا، اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنی دو بیماریوں یعنی مرا اور ذیابیطس کو اپنے حق میں ایک دلیل بنا کر گھڑ لیا، اور انہوں نے لکھا دیکھو میری بیماری کے متعلق تھی، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس کے پہنیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو دو قسم کے مختلف اعتراضات میں نے پڑھ کر سنائے ہیں، وہ لوگ جو مذہبی تاریخ کا کچھ علم رکھتے ہیں اور خصوصاً مستشرقین کے لٹریچر سے واقف ہیں، ان کے دنوں میں ایک گھنٹی سی بجی ہوگی کہ ہم نے تو یہ باتیں پہلے بھی سن رکھی. ایسے الفاظ، ایسے بوجھے اور لچر حملے، یہ تو پہلے بھی ہوتے آئے ہیں. کہاں تھے وہ، کس نے کیے تھے یہ اعتراض کی ادائیگی، لوگوں نے کس سے سیکھی اس کے متعلق گھر کے بیٹی سے بڑھ کر اور کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. چنانچہ میں اخبار اہل حدیث صفحہ 2 کالم 2 قوم 24 مارچ 1911 کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں چور پکڑ جاتا ہے، اور یہ حضرت خلیفۃ المسیح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ اس اخبار میں حضرت خلیفۃ المسیح عمر کو یہ چیلنج دیا گیا تھا. مولوی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں ہمارا حق ہے یا نہیں، بہت سے سنیں، ہمارا حق ہے کہ نہیں کہ ہم آپ کے مشن پر وہ سوالات کریں جو آپ کے رسول کی رسالت کے منافیوں، جس طرح عیسائی اور آریہ وغیرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کریں. جانی بھی سیکھے تو کس سے سیکھے، مخالفت کے ڈھانے بھی اختیار کیے تو کس کے بتائے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مخالفت اختیار نہیں کرتے، انبیاء گزشتہ کی مخالفت کا طریق اختیار نہیں کرتے. سیکھتے ہیں تو آریوں اور عیسائیوں سے سیکھتے، ان ناپاک حملوں کے طریق جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پر کیا کرتے. بس اس نشاندہی کے بعد اب ہمارے لیے ان حملوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ولیم لیو تدریجی دعوی کے متعلق عام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کرتا ہے اپنی کتاب لائف آف محمد میں صفحہ 46 اور 47 سے لیا گیا. کہتا ہے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ محمد شک اور ہچکچاہٹ کے ایک دور میں سے گزرنے کے بعد
लख लख रंगोली लगाए, शक और हिचकिचाहट के एक दौर में से गुजरने के बाद ये कहने लगा कि ये खुदा का पैगाम है। तरीन स्नान उसने ये कहा कि ये सब खुदा के नाम की खातिर है। ये मुकाम उसकी तमाम जिंदगी पर छा गया और उसकी हरकत में गम हो गया। वो एक खादिम बना, रसूल बना और फिर खुदा का नायक। उसके मिशन के दायरे हमेशा बढ़ते रहे। उनकी बुनियाद अपनी रसूलों पर था, उन्हीं रसूलों पर था। अब नाम बदल दे इंडियन म्योर का और उसकी जगह इनके मकाले का मुसनिस का नाम रखते हैं, कोई फर्क नहीं। और फिर लिखता है, मक्का में किसी हाकिम आला की गैर मौजूदगी और आपस में बटी हुई हुकूमत ने मोहम्मद को इस फैसले का मौका दिया। और यहां पर नहीं मगर दूसरी जगह ये लिखते हैं कि मेरों की हुकूमत ने इनको ये मौका दिया। और फिर वो लिखता है, मदीना आने के चंद माह बाद मोहम्मद ने यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा और जल्दी से अपने लोगों के लिए अपना लिया। इससे पहले ये इस्लामी हुकूमत था। ये इस दौरान नाफिज हुआ जब मोहम्मद अपने दीन को यहूदियों के त्योहारों के साथ साथ रखना चाहता था। और जहां तक बीमारियों का ताल्लुक है, वही नापाक विराक और स्टेरिया और मिली के जलील इतराज इस पर कर रहे हैं। सब कायनात के मकसूद पर जिनकी खातिर जमीन और आसमान को पैदा किया है, सैयद अबुल आदम पर जो तमाम नदियों से असल था, जिसकी खातिर ये कायनात वजूद में लाई गई और जिसकी हिकमत और जिसकी फतानत और जिसकी जहानत ऐसी चमकी कि खुदा ने खुद फरमाया कि ये ऐसा नूर था कि अगर आसमान से शोला इल्हाम ना भी नाजिल होता तब ये नूर जगमगा उठने के लिए दिया। कहते हैं पैगंबर अजहद उलझा नाउ और असाबी मरीज था, अंधेरे से खौफ था। जाना तो गैर लाजमी, मैं कोई सवाल को पढ़ नहीं सकता। और बीमारी के मुताबिक अगर आपने देखना हो तो पादरी फाउंडर की, सी जी फाउंडर की किताब निजामुल हक सफा 469 और 463 का मुताला करने अगर आप नहीं, उस बेहरत ने इस तस्के के साथ ऐसे मजे ले लेकर बार अहादीस पर बिना रखकर और बार बार ये जिता कि देखो मैं नहीं कहता कि तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे मुहद्दिसीन, तुम्हारे बड़े बड़े फिता के उस्ताद और तुम्हारे बड़े बड़े मौलवी लिख चुके हैं। और हवाले पर हवाले देता चला जाता है ऐसी फजी हकायात के जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और या उस हकीकत को ना समझने के नतीजे में बाद गलत नतज निकालता है जो अजीज से साबित है। बहरहाल ये रवायत जिसमें नौजेला बिलजादे की जिंदगी का नक्शा ही बल्कि नहत कमीने और जलील अल्फाज में नक्शा खींचा गया है, ये तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर उनमें जरूरत हिम्मत है और गालिबन उन्होंने सीखी बातें उन्हीं से ही हैं तो खुद पढ़ सकते हैं। जहां तक बीमारियों का ताल्लुक है, एक और बड़ी रिक्स की बात यह है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इन दो बीमारियों का जिक्र करके ये बड़े फख्र से कह रहे हैं कि ये नबूवत का ताल्लुक है। बीमार, बशर, कमजोर, इन बीमारियों में और खुद अपने अंबिया, उन अंबिया पर जिन पर कामिल यकीन रखते हैं कि वो खुदा के सच्चे हैं, उन पर बीमारियों के ऐसे ऐसे बुतान मानते हैं जिनमें कोई नहीं। उन बुतानों में से जो खुद मुसलमान उलमा ने बांधे हुए हैं बाद इस्राइली रिवायात में मिला, मैं चंद आपके सामने पेश करता हूं। हजरत इदरीस के मुतालिक सुनिए, ये नबी का नक्शा भी उनके जहन में उभरा हुआ है। कहते हैं, वकानत इहदा ए नहरे आजमा मेरा रुफड़ा अलफान जुज दो सफा 138 कि आपकी एक आंख बड़ी थी और एक छोटी थी। फिर वो फरमाते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तो आके परंदे ही हो गए थे, और ये तो खैर अभी मामूली बात है। अब सुनिए हजरत अय्यूब के मुताबिक तफसीर जलालैन का हवाला, और वो नक्शा हजरत अय्यूब की बीमारी का वो खींचते हैं। فنفخ ابليس في من خرائش طولا منها جسده فخرج منها تاليل مثل لياطر غنم ووقعت فيه هكه فحك باسفاره حتى سقطت كلها ثم حكها بالمسوره الخشنه حتى قطعها ثم حكها بالفخار والهجارة خشنة فلم يزل كذلك حتى تقطع جسده وانثنى فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له أريشا وهجره الناس كلهم إلا بغته رحمة بنت إسرائيل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شیطان نے آپ کے نتنوں میں پھونک ماری۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تو فرماتا ہے کہ ہم پھونکتے ہیں انبیاء کے اندر اور پھر ان کو ایک نئی روحانی کے لیے جاتے ہیں، اپنی روح سے پھونکتے ہیں، اور ان کا نبیوں کا تصور یہ ہے کہ شیطان نے نعوذ باللہ بجالے حضرت ایوب کے نتنوں میں پھونک ماری اور آپ کا بدن بھڑک اٹھا، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے پھوڑے جو دنگوں کی دنگ کی طرح بڑے تھے نکل آئے، اور جسم میں سخت کھجلی شروع ہو گئی۔ پہلے آپ نے ناخنوں سے کھجلانا شروع کیا حتیٰ کہ وہ گر گئے، پھر ٹاٹ لے کر کھجلایا کرتے یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے، پھر ٹھیکریوں اور سخت پتھروں کو استعمال کرتے رہے مگر کھجلی میں کمی نہ آئی، حتیٰ کہ آپ کا تمام بدن کٹ گیا اور بدبودار ہو گیا، جس کی وجہ سے گاؤں والوں نے آپ کو نکال باہر کیا اور ایک روڑی پر پھینک دیا۔ اس ترجمہ انہیں کا بن ہے، اس لیے میں لفظ روڑی پڑھا، حضرت خاک کے ڈھیر پر، ولادت کے ایک ڈھیر پر نعوذ باللہ شہر والوں نے، بستی والوں نے حضرت ایوب کو باہر نکال کے پھینک دیا اور ایک خط بنا دی، اور سوائے آپ کی بیوی رحمت بنت افرائیم کے سب نے آپ سے قطع تعلق رکھا ہے، جن کی نبوتوں کے یہ تصورات جو اللہ تعالیٰ کے پاک انبیاء پر ایسے گندے حملے کرنے سے باز نہیں آتے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایسا حملہ کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن اس میں میں ایک اطمینان کا تحریر بھی دیکھتا ہوں، اور میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جماعت احمدیہ کے لیے ایک حمد اور اطمینان کا تحریر ہے، وہ اس طرح کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد تک تمام دنیا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندے حملے کیا کرتی ہے۔ ایک پہلوان تھا قادیان سے، حضرت محمد مصطفیٰ کی عشق میں دیوانہ تھا، اس نے شدت سے آپ کی طرف سے دفاع کیا اور ایسے سخت حملے کیے دشمنوں پر کہ ہر دشمن کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی، اور وہ تھی جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ پر چلا کرتے تھے، وہ مسیح باؤد نے اپنے سینے پر لے لی، اور اس وقت سے آج تک تمام دشمنان اسلام خاموش ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور سب کی توجہ گندے حملوں کے لیے ہمارے آقا حضرت مسیح موعود کے غلام کی طرف ہو گئی۔ یہ شان ہے جماعت احمدیہ کی قربانی، یہ عظمت ہے ہمارے دعوے کی سچائی۔ بس ان حملوں میں بھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر رحمت اور جنون کے گلدستے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب صدیوں کی تاریخیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کر رہی تھیں، وہ تیر جو ہمارے آقا و مولا سید ابوالعالی عالم کتاب کی طرف چلائے جاتے تھے، وہ گند جو آپ پر اچھا لگاتا تھا، خدا کی قسم، خدا اللہ کی تقدیر ان چیزوں کو پھولوں اور رحمتوں اور درود اور صلوات میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے. جتنی مالی خدا کے نام پر آپ کو دیے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا آسمان آپ پر رحم کے بھیجتا. بس مبارک ہو تمہیں جو اس مجاہد اعظم کی غلامی کا دم بھرتے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے سارے حقوق کو اپنی شادی پر لے لیا اور کوڑے کوڑی کی بھی پروانی کی کہ آپ کی ذات پر کیا بھی ہوتی. جہاں تک زر چادروں کا تعلق ہے, جہاں تک اس بیماری کا اس تعبیر کا تعلق ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دو زر چادروں کے ملب دوارا لپٹے ہوئے آسمان سے لاد ہوتے دیکھا, اس کے متعلق جو دو دو فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے. دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اس کشف کی یا پیشگوئی کی ایک تعبیر کی جائے اور یا اسے ظاہر پر محمول کی جائے. اور اگر ظاہر پر محمول کیا جائے تو پھر اس آنے والے نبی کی کیا شکل بنے گی, اس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معاف کر دیتے ہیں. اور اگر ظاہر پر محمول نہ کیا جائے بلکہ اس میں ایک عارفانہ پیغام ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو پھر امت محمد یہ آگے بزرگ پہلے سے یہ لکھ چکے ہیں کہ وہ سفرت و میرا سیاب کلوہا مرد و گف صاحب صوب الذی دن سب اللہ کے صوب ہو رہے کاتر الانام جز الاول سب جان. اگر خواب میں یا نظارے میں کسی کو زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھو گے تو اس سے مراد بیماری ہوگی. بس جہاں تک تو اس پیغام کے عرفان کا تعلق ہے اس کے سوا اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو ظاہر پرست ہیں اگر انہوں نے ضرور ظاہر پر محمود کرنا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو یا آنے والے مسیح کو واقعتاً جوگیوں کی طرح زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھنا ہے تو ان کے متعلق حضرت اس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فتویٰ سن لیجیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی طرف سے روایت ہے اخبرہ قال راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوبین موسفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. ایک شخص کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا, ایک کپڑے میں نہیں یہاں کپڑے ہیں, زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر دن ایسا نہیں کرنا, یہ کفار کا لباس ہے. مجھے تو وہی محاورہ لگتا ہے کہ جیسے روح ویسے فرشتے, ہماری روحوں کو تو کفار کا مسیح قبول نہیں, ہماری روحوں کو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسیح قبول ہے. اور امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے حکم ہے کہ زرد کپڑوں میں تم نے نہیں پھیرنا کیونکہ یہ کفار کا لباس ہے. بس اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسیح چاہتے ہو تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے تمہارے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آنے والے مسیح کا تصور صاف اور پاک ہو, اور جیسا کہ علم رویا کے اصول سے ثابت ہے آنے والے مسیح کے متعلق یہ یقین کرو کہ اس نے ایک تعبیر طلب پیغام تھا اس پیش گوئی, اور زرد کپڑوں سے مراد سوائے بیماری کی اور کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن اگر تم نے اصرار کرنا ہے اور ظاہری طور پر زرد کپڑوں میں دیکھنا ہے تو پھر تمہیں تمہارا مسیح مبارک ہو, اور ہمیں وہی مسیح منظور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہے اور سر منہ بھی اس کی زندگی کا ایک ادنا سا جزو ہے, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کبھی باہر نہیں ہے. آج کے خطبے کے لیے جلسے کی مناسبت سے میں نے مختصرا یہی دو اعتراض جم رکھے تھے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بعد میں جاری رہے گا, اور جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریر کا تعلق ہے آج کے خطبے کے لیے جو یہ اعتراض سنے ہوئے تھے جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریر کا تعلق ہے، کیونکہ خاتم النبیین کے موضوع پر متعدد اعتراض اٹھائے گئے ہیں اور حیرت انگیز تلبیس سے کام لیا جائے اور وہ ایک خطبے میں جواب دیا جائے نہیں سکتا، اس لیے اس جلسے کی آخری تقریر کے لیے میں نے خاتم النبیین کا موضوع چنا ہے، مگر اس کا ہر پہلو نہیں بلکہ صرف وہ پہلو لیے ہیں جن پر اس رسالے میں اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ بھی اتنے بنتے ہیں کہ اللہ توفیق دے کہ وقت کے اندر میں گفتگو کر سکوں، ورنہ وہ مواد بہت زیادہ ہے۔ اب آخر پر میں آج کے جلسے سے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں کہ اس نے آج ہمیں اس تاریخی جلسے میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی جو انتہائی شروع ہونے والا ہے۔ اگرچہ اس کو ہم نے مرکزی جلسہ تسلیم نہیں کیا، کیونکہ مرکزی جلسہ تو ربا ہی میں ہونا ہے، ربا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ایک سال ہمیں معلوم کر دیا جائے جلسے سے تو کوئی حرج نہیں، ہم انتظار کریں گے، اور مرکزی جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ربا ہی میں ہوگا، چونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اس لیے میں نے یہ اعلان کروایا کہ اس کا نام ہم مرکزی جلسہ نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فرض تو یہ عطا فرما دیا کہ ایک اور اہم اجتماع جماعت احمدیہ کا جو مرکزی نوعیت رکھتا ہے وہ مجلس مشاورت۔ حکومت مجبور ہو گئی کہ مجلس مشاورت کو وہاں منعقد کرنے کی اجازت دے اور جماعت احمدیہ کا یہ حق تسلیم کرے کہ ہم دوسرے پاکستانی شہریوں کی طرح اس بات پر آزاد ہیں کہ اپنے مذہبی تہوار، اپنے مذہبی جلسے اور اجتماعات اپنے مرکز میں منعقد کریں، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کے تاثر کا تعلق ہے، باوجود یہ کہنے کے کہ یہ مرکزی جلسہ نہیں ہے، بہت دور دور سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کر اور خرچ برداشت کر کے جماعت احمدیہ کے عاشق اور دیوانے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ اپنی نو کا ایک ایسا جلسہ ہے اور ایک ایسی تاریخ بن رہی ہے جو دہرائی نہیں جائے گی۔ یہ صورتیں جو آج آپ اس جلسے میں دیکھ رہے ہیں، یہ پھر بار بار آپ کو نظر نہیں آئیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جلسے میں آپ وہاں آئیں گے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے، لیکن ان نظاروں سے محظوظ ہوں، لطف اٹھائیں، ایک بات نہ بھولیں کہ جب آپ ان نظاروں سے محظوظ ہو رہے ہوں تو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے بڑے درد دل سے دعائیں، بڑے دکھ میں مبتلا ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، ہجرت کے لیے دن ایک لمبی رات میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں جانتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر ایسے ایسے غریب لوگ جنہوں نے اپنا گاؤں میں نہیں چھوڑا تھا کبھی، سوائے ایک تصاقی کسی مجبوری کے وہ شہر سے بھی اپنے باہر نہیں آیا کرتے تھے، وہ بہت سے خرچ اٹھا کر، بہت سی تکلیف اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان کے آرام کا بھی پوری طرح خیال رکھیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت احساس ہے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور ہر قسم کے آرام کے لیے کوشش کریں خدا کی خاطر، اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھ پھیرا کریں، کیونکہ آج یہ احمدیت کی صداقت کا نشان بن کر آئیں، اور دعائیں کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہاں رہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ برکتوں سے اپنے دامن بھر کر واپس لوٹیں، اتنی برکتیں واپس لے کے لوٹیں کہ ان کے گھر برکتوں سے بھر جائیں اور پھر بھی وہ سمٹ نہ جائیں، ان کی نسلن ان کو نسلن بعد نسلن یہ رحمت اور برکتیں نصیب ہوتی رہیں۔ بس یہ جلسے کے ایام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی گیت گاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، درود بکثرت بھیجتے ہوئے اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے گزاریں، جس طرح ان خطرناک ایام نے دی، ان اطلاع کے ایام نے دی، اس کی رحمتوں نے ہمیں بھلایا نہیں، ہم سے بے وفائی نہیں کی، اور یہی میری آج کی تقریر کا عنوان ہوگا۔ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس رحیم و کریم اس مہربان خدا سے کبھی بے وفائی نہ کریں. جمعہ میں بھی خاص طور پہ یہ دعائیں کریں, بعد میں بھی کریں اور اس درس کے دوران بھی کرتے رہیں. اب میں اس پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کا حق بنا سکتا ہوں.
وَلَذِكْرُ اللَّهِ